الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد اور معبود ہے تمہارا معبود ایک ہی. اب یہ سب کو کہا اللہ تعالیٰ نے جو بینات اور ہدا کو مانتے ہیں اور نہیں مانتے, ان سب کو ایک بات سمجھائی ہے کہ تم سوچو تو صحیح کس کی مخلوق ہو, تمہیں کس نے پیدا کیا ہے, تمہاری عبادت جو ہے وہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ تم لوگوں سے ڈرتے ہو کہ حق بات کہہ دی تو کہیں لوگ مخالف نہ ہو جائیں؟ تم عبادت پھر لوگوں کی کر رہے ہو نا, پیسوں کی کر رہے ہو, عزت کی کر رہے ہو, شہرت کی کر رہے ہو یا ذلت کی کر رہے ہو, کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کیونکہ دنیا داری میں عام طور پر یہی کچھ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے بھائی دنیا بھی ہے, اللہ تو معاف کر دے گا مگر دنیا معاف نہیں کرے گی, اس لیے دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. یہ دنیا کے ساتھ چلنے کے یہ جو اصول ہیں وہ پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے طرز زندگی کیسے بن جاتی ہے اور پھر ان کے نقطہ نظر کیسے بن جاتے ہیں, سوچ کیسی بن جاتی ہے, لوگوں سے خوف کھاتے ہیں, حق بات ان کے پاس ہوتی ہے وہ کہنے کی جرت ہی نہیں کرتے, جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں تمہیں ڈر کس کا؟ اگر تمہارا یہ یقین ہو کہ ہمارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا بولنا, ہماری عبادتیں چاہے مالی ہوں, بدنی ہوں, قولی ہوں, یقین کی ہوں, قلبی ہوں, یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں, تو پھر کسی اور سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اسی کی عبادت کرو, وہ تمہارا ایک ہی معبود ہے. چھوڑو باقی خداؤں کو, کیونکہ اللہ کے سوا بہت سے اور خدا ہوتے ہیں. یہ نفس کی خواہش جو ہے یہ بھی معبود بن جاتی ہے, اس کی بندہ عبادت کرتا ہے. تو اس لیے چھوڑو ان تمام خداؤں کو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا الہ الہ ہے ایک ہی, دو نہیں ہے, تین نہیں ہے, چار نہیں ہے, نہیں, ایک ہے. اس ایک کی ہی عبادت کرو, اسی کو سمجھو. لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھو. تمہیں سب سے کاٹا جا رہا ہے اور ایک اللہ سے جوڑا جا رہا ہے, کیونکہ وہی تمہارا معبود برحق ہے, باقی سب جھوٹ ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی, الرحمن جو بہت مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ کسی کو خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں اپنی طرف سے, یا خود بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم خدا ہیں, معبود ہیں تمہارے. یہ تو غلط بات ہے نا. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی کو درجہ دے دوں کہ تم خدا ہو؟ نہیں, وہ تو وہی چیز ہے. یعنی پتھر جو ہے, پتھر وہ میں اٹھاؤں, وہ پتھر ہے, اب اس کو لا کے رکھ دوں اور میں کہوں یہ خدا ہے, یہ کیسے ہے؟ میرے کہنے سے وہ خدا بن جاتا ہے؟ یعنی سوچا جائے تو ہو یہی رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنی اپنی طرف سے جب خدا بناتے ہیں تو اپنے نفس کی خواہش کے مطابق بنا لیتے ہیں, یا پھر وہ خود بن بیٹھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو, یہ خود بن بیٹھنا بھی خدائی کا نام نہیں, اور کسی کو خدا بنا لینا از خود یہ بھی خدائی کا نام نہیں ہے, بلکہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود برحق وہ صرف ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہو, یاد رکھو نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی, باقی سب جھوٹے ہیں. اس کے دلائل ہیں, کسی پتھر کو تراش کے یہ کہہ دینا کہ یہ خدا ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ صرف تمہارے کہنے سے یہ دلیل بن گئی؟ یا وہ خود بن کے بیٹھ جائے اور کہے جی میں خدا ہوں, اس کی کیا دلیل ہے اس کے پاس, جبکہ وہ خود پیدا ہی نہیں ہوا, اس کو تو پیدا کیا گیا. اور اللہ تعالی کی ذات یہ ہے کہ وہ خالق ہے, اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, یعنی اس کے اندر سے کوئی پیدا نہیں ہوا, اس کا کوئی پارٹ نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے, کوئی جزو نہیں ہے, وہ اکیلا ہے. هو الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. اس کی مہربانی تو یہ ہے کہ وہ تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے, مگر جو خدا بن بیٹھتا ہے از خود یا جس کو بنایا جاتا ہے اس کو تو نذرانے دیے جاتے ہیں, وہ تو پبلک سے کھاتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے دو. پبلک دے گئی تو اس کی خدائی چمکتی ہے نا, مگر اللہ تعالیٰ کو ایسی ضرورت نہیں ہے. وہ بلکہ مہربان ہوتا ہے, وہ دیتا ہے. جو اس کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے, جو نہیں کرتے ان کو بھی دیتا ہے, اور یہ اس کی رحمت بھی ہے کہ بندے کو جو بھی اس کا منکر ہے, نہیں مانتا یا مانتا ہے, اس کو اس دنیا میں جتنا عرصہ بھی رکھتا ہے اس کو لطف اندوز ہونے کا موقع دیتا ہے کہ تم کھاؤ بھی صحیح, پیو بھی صحیح, پہنو بھی صحیح, انجوائے بھی کرو, خوش بھی ہو. یہ اس کی رحمتیں ہیں. تو اس لیے اس سے ڈرو, باقیوں کو چھوڑو. یہ بڑے بڑے سبق ہیں جو قرآن مجید دے رہا ہے, آج بھی دے رہا ہے, پہلے بھی دیتی تھی کتابیں, اور سب کو دے رہا ہے. چھوٹے بندے ہیں ان کو بھی, بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بھی. اب بتایا کہ میرے دلائل کیا ہیں, میں واقعی خدا ہوں, میں معبود ہوں, تو میرے دلائل کیا ہیں. اور یہ دیکھیے سات دلائل ہیں جو اللہ تعالی نے دیے ہیں کہ میں معبود برحق ہوں, اور یہ کام وہ ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا, یعنی جن سے تم ڈرتے ہو. پوچھو ان سے یہ کام کر سکتے ہو. وہ یہ ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض, یقیناً پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کے, یہ پہلی نشانی ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کو دیکھ لیجئے کیا زبردست اللہ تعالی نے یہ تخلیق کی ہے. زمین ہے جو بیضوی شکل کی ہے, شتر مرغ کے انڈے کی طرح, اور پھر خلا میں ہے, ہم بیٹھے ہیں اس پہ, مکان بنا کے رہتے ہیں, رات کو سوتے ہیں, مگر زمین اس خلا میں تیر رہی ہے, بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے. اور پھر اس کے اوپر آسمان ہے, چھت ہے بہت بڑی, بغیر کسی ستون کے اور پلر کے, اور رات کو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے, دن کو کچھ اور ہوتا ہے, بڑی مضبوط چھت ہے. اور پھر اس زمین اور آسمان کے درمیان اور بہت کچھ ہے. اس پہ بندہ اگر غور کر لے تو اس کو میں سمجھا سکتا ہوں کہ میں ہی الہ واحد ہوں, کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے پیدا کیا ہے. آج تک کسی خدا نے یہ دعویٰ نہیں کیا. دنیا کے جتنے بھی خدا بنائے جاتے ہیں یا بن بیٹھتے ہیں, جن سے ڈرا جاتا ہے, جو حق بات نہ قبول کرتے ہیں نہ کہنے کی جرت کرتے ہیں, ان میں سے کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آسمانوں کو بنایا یا زمین کو بنایا. صرف اس کی پیدائش میں اللہ فرماتے ہیں, صرف تخلیق میں آپ غور کرو تو تمہیں میری عظیم ہستی کا تعارف ہو جائے گا کہ میں کتنی عظیم ہستی ہوں اور میں ہی عبادت کے لائق ہوں. پھر واختلاف اللیل والنہار, اور اختلاف میں رات اور دن کے, یعنی رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے, دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے, یہ اختلاف اللیل والنہار ہے. پھر اختلاف اللیل والنہار یہ بھی ہے, کبھی دن اور رات برابر برابر ہوتے ہیں, اور کبھی دن چھوٹا ہے رات لمبی ہوتی ہے, اور کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے دن لمبا ہوتا ہے. یہ ہے اختلاف اللیل والنہار. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے, کس نے یہ سسٹم بنایا ہے؟ یہ ایک اللہ ہی ہے, اکیلا اللہ, وہی معبود برحق ہے, یہی اس کے معبود برحق ہونے کی دلیل ہے. پھر والفلک اللتی تجری فی البحر, اور کشتیوں میں بھی وہ جو چلتی ہیں سمندر میں, بما ینفع الناس, ساتھ اس کے جو نفع دیتا ہے لوگوں کو, یعنی بڑی بڑی کشتیاں, شپس ہیں, لاکھوں ٹن سامان وہ اپنے اندر اٹھا کے سمندر کے سینے پہ وہ چلتی ہیں, لیکن وہ ڈوبتی نہیں ہے. کیا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے کہ پانی اور کشتی کی تلا جو ہے اس کے درمیان کون سی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس سے یہ بڑی بھاری کشتی ڈوبتی نہیں ہے,
جبکہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے کہ ہلکی سی چیز سمندر اٹھا نہیں سکا اور بڑی بھاری چیز کشتی شپس سمندر اٹھا لیتا ہے. اور کشتیاں آتی ہیں جاتی ہیں اور بے شمار تجارتی سامان جو اس سے ایک دوسرے علاقوں میں منتقل ہو رہا ہے جس سے لوگوں کو بڑے فائدے ہو رہے ہیں. یہ کشتی کا سمندر پہ چلنا یہ کس کا کام ہے؟ کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کون اس کو ڈوبنے نہیں دیتا؟ یہ اللہ تعالی کی ذات ہے. یہ وہ لائیو مثالیں ہیں جو ہماری ضرورت کی ہیں. اللہ تعالی نے ہماری آنکھوں کے سامنے جو سب کچھ موجود ہے اس کو بتایا اور یہ بتایا کہ غور کرو اگر یہ کشتیاں نہ چلیں تو تمہارا بزنس نہ چمکے. وما انزل اللہ من السماء من ماء اور اس میں جو اتارا اللہ نے آسمان سے پانی میں سے فاحیا به الارض بعد موتها پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو اس کی موت کے بعد. یعنی اس پانی کو بھی دیکھو اس میں بھی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالی واقعی اس کا خالق ہے, وہی معبود برحق ہے, وہی با اختیار ہستی ہے کہ وہ آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے اور پانی بھی قطرہ قطرہ کر کے پھر اس کے بعد بڑے خوبصورت انداز سے وہ پانی آسمان سے نیچے زمین پہ آتا ہے, پھر یہی زمین پہ جب برستا ہے تو جو زمین بنجر ہوتی ہے, موت کا مطلب بنجر زمین موتیہا یعنی جس پر مردنی چھائی ہوتی ہے بالکل بنجر, اس پہ پانی برستا ہے تو پھر کچھ دنوں کے بعد وہی بنجر زمین جو ہے وہ لہلہاتی فصل یا کھیت یا خوبصورت پارک یا باغ میں وہ بدل جاتی ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ خود بخود ہو رہا ہے. پھر وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور اس نے پھیلا دی اس میں ہر قسم کی جاندار مخلوق. یعنی اللہ تعالی نے اسی زمین کو یعنی بل جو خشک ہوتی ہے اس کو سرسبز کر کے پھر اللہ کیا کرتا ہے وہاں بے شمار جاندار مخلوق بھی اللہ پھیلا دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے, آپ کسی بھی بنجر زمین پہ جائیں دوپہر کے وقت یا دن کے وقت آپ کو وہاں ایک کیڑا بھی زمین پہ چلتا نظر نہیں آئے گا, بنجر ہے, نہ پانی ہے نہ کوئی پودے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں, کچھ بھی نظر نہیں آتا. مگر جب بارش برستی ہے تو بارش اپنے ساتھ کو کیڑے مکوڑوں کو نہیں لے آتی, بارش برستی ہے تو یہی بنجر زمین پہ پانی پڑتا ہے تو زمین کے اندر پڑے ہوئے بیج جو بالکل خشک ہو چکے ہیں ان میں جان آ جاتی ہے اور جڑیں جو بالکل دفن ہو چکی ہیں خشک ہو چکی ہیں ان کے اندر جان آ جاتی ہے اور پھر انڈے جو مختلف حشرات الارض کے ہیں وہ بھی بالکل دفن ہو چکے ہوتے ہیں. یہ پانی جب پڑتا ہے تو وہاں جو ہی تازگی آتی ہے زمین کے اندر بھی تو یہی جڑیں تر ہو کے زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہیں, وہی بیج وہ بھی پھٹتا ہے وہ بھی زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے, وہی انڈے جو حشرات الارض کے ہیں جو زمین کے اندر دفن ہیں ان کو بھی جب تازگی ملتی ہے تو وہ بھی پھٹ کے اپنے اندر سے وہ حشرات چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین بھی لہلا رہی ہے, وہاں پر بہت حشرات الارض بھی ہیں, کیا کچھ ہے وہاں صرف ایک پانی سے. اللہ فرماتے ہیں میں کر لیتا ہوں. یہ سات چیزیں ہیں ان کو دیکھیے. اور پھر چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ تصریف الریاح صرف یصرف و تصریف. صرف کس کو کہتے ہیں؟ گھمانے پھرانے کو. تصریف کا مطلب گھمانا پھرانا. اور پھیرنے میں الریاح ریح کی جمع ہے, ریح کہتے ہیں ہوا کو. اور ریاح کا جب لفظ آتا ہے نا جمع کا تو جمع کے لفظ میں وہ ہوائیں ہوتی ہیں جو رحمت کی ہوتی ہیں موسٹلی. ایک آدھ دفعہ کہیں قرآن میں آیا ہے جہاں ریاح کا مطلب بڑی بری ہوائیں ہیں جو قوموں کو تباہ کرنے والی تھی, ورنہ جہاں ریاح کا لفظ آئے اس سے مراد ایسی ہوائیں جو خوشبودار ہوں جو مفید ہوں. جو نفع دینے والی ہوں. تو ہوائیں دیکھیے اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے. ہوائیں کیسے پھرتی ہیں؟ کبھی مشرق کی طرف، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، کبھی مغرب کی طرف. ایسا ہی ہے نا، آپ بادلوں کو دیکھتے ہیں نا، آئے روز بادل جو ہیں کبھی ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے. یہ ہے تصریف الریاح. اور پھر اسی طرح تصریف الریاح میں یہ بھی ہے، ہواؤں کے مزاج کو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. کبھی ٹھنڈی ہوا ہے، کبھی گرم ہے، کبھی لو والی ہے، کبھی زہریلی ہوا ہے. یہ ہے موسم بدلتے ہیں اس سے. وہ تصریف الریاح، اللہ تعالیٰ موسم ہی بدل دیتا ہے. پھر والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور سحاب کہتے ہیں بادل کو. یہ بادل ضروری نہیں ہے کہ بادل بارش والا ہو، یہ بادل جو سفید بادل ہوتا ہے لیکن ابھی کچا کچا ہوتا ہے، ایسی ہلکا ہلکا سفید ہوتا ہے لیکن اس کی ایک لیئر ہوتی ہے ہلکی ہلکی سی جو چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو سحاب کہتے ہیں. تو اس لیئر کو دیکھ لیں، سحاب کو دیکھ لیں، اور یہ سحاب مسخر ہے بین السماء، آسمان اور زمین کے درمیان. آسمان اور زمین کے درمیان ایک ہی مقام پر اس کی کچھ لمٹس ہیں، بس اسی لمٹ میں وہ جاتا ہے اور پھر جا کے وہیں پر وہ لٹکا ہوا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اور پھر یہی سحاب جو ہے بارش کو لے کے، بجلی کی کڑک کو لے کے جب اٹھتا ہے اور آتا ہے تب بھی اس کو دیکھ لیجئے مسخر ہوتا ہے. تو بادل کوئی بھی ہو، سب کے بارے میں کہا ہے کہ بادل آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہوتے ہیں. کوئی نیچے چیز نہیں ہے ایسی جو ان کو سہارا دے سکے، لیکن وہ لٹکے ہوئے ہیں، اور لٹکے ہوئے ہونے کے باوجود ان میں پانی ہے، برستا ہے وہ. لیکن یہ کون لٹکاتا ہے ان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سات چیزیں میرے، یہ سات کام ہیں. لآیاتن، ان تمام سات کاموں میں لآیاتن، البتہ بڑی زبردست نشانیاں ہیں میری پہچان کی، میری خدائی کی، میرے اختیارات کی، میری کبریائی کی. لآیاتن، یہ ساری سات باتوں کے اینڈ میں کہا لآیاتن، بہت بڑی نشانیاں ہیں. جس نے سمجھنا ہو، مجھے جاننا ہو، تو وہ انہی کے ذریعے سے مجھے جان لے اور پھر مقابلہ کر لے میرا دوسروں کے ساتھ، کہ کیا کوئی خدا ایسا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، یا ان ساتوں میں کوئی ایک کام کر سکتا ہے. لآیاتن، بہت بڑی زبردست نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لقومی یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں نا، جن کے پاس سمجھ ہے، وہ صحیح سمجھ کے ساتھ جب ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی ہمارا معبود ایک ہے، اور وہی برحق معبود ہے، باقی سب غلط ہیں. یہ ہیں دلائل جو اللہ تعالی نے دیے ہیں. یہ سب دلائل ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے آئے اور آ کے یہ کہے میں تمہارا خدا ہوں. یہ جو کام ہے اس کی شان اس سے کہیں بڑی ہے، کہیں بڑی ہے. اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں آ کے کہے کہ تم مجھے مانو، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو مانیں. اور اس کو ماننے کے یہی طریقے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان آتے جائیں گے، اور ہر انسان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ اس کے بالغ ہونے کے بعد آئے اور کہے جی میں تمہارا خدا ہوں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا بنا لیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دنیا میں ایسی چھوڑی ہیں جو ہر وقت، ہر علاقے میں، ہر انسان کی ایج جو ہے اس میں اس کو آگاہ کرنے والی چیزیں اور قائل کرنے والی چیزیں، کہ وہ مان سکتا ہے کہ ہاں واقعی میں مانتا ہوں کہ الہ واحد ہے، باقی سب خدا جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من کچھ وہ ہیں جو يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، وہ بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا کئی شریک. یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، جیسی محبت کرنا اللہ سے. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں یوں سمجھاتا ہوں، میں اپنے دلائل دیتا ہوں، میری تخلیق کے جو کارنامے ان کے سامنے ہیں، اور میں ہی الہ واحد ہوں، میرے اختیارات کا پتہ ہے ان لوگوں کو، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خدائی، یہ جتنی کائنات ہے یہ ایک اللہ نہیں چلا سکتا. اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کو چلانے کے لیے کچھ مددگاروں کی ضرورت ہے، کچھ شریکوں کی ضرورت ہے، تو لہذا وہ شریک فلاں 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 ہیں. ند کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، میں نے سمجھایا تھا ند، شریک اور ند کا. تو یہ وہ حالت ہے، وہی ٹائٹل دے دیتے ہیں، وہی ہستی بنا لیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ہے. اور پھر جب یہ ہستیاں بناتے ہیں تو یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسی کہ اللہ سے محبت کرنا ہوتا ہے. شریکوں سے محبت، اللہ سے محبت نہیں. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے محبت کرتے، مگر اللہ سے محبت جیسے کی جاتی ہے وہ اللہ سے نہیں کرتے بلکہ شریکوں سے کرتے ہیں. اس محبت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام کے دینے کی بجائے وہ اللہ کے شریک کے نام پہ دیتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے وہ اللہ کے شریک کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے، سجدہ کرنے کی بجائے، جھکنے کی بجائے وہ ان شریکوں کے ساتھ یہ سارے معاملات کرتا ہے، کیونکہ محبت ہے. ایسی حالت ہو جاتی ہے ان کی. شریک بنائیں تو دیکھیے ہوتا یہی ہے کہ لوگ پھر عبادت گاہ کا رخ نہیں کریں گے، وہ اس شریک کے پاس جائیں گے اور اسی کی درگاہ کا رخ کریں گے. وہ اللہ کے گھر میں نہیں جائیں گے کہ وہاں جا کے اس کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں، اس سے توبہ کریں، وہ نہیں، اس کے پاس جائیں گے، اس کو کہیں گے کہ غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھے یہ نقصان ہوا ہے، مجھے معاف کر دی، یہ لیجیے نذرانہ. لیکن اللہ کو کچھ نہیں کہے گا، اللہ کے آگے نہ آ کے روئے گا، نہ یہ قسم اٹھائے گا، نہ یہ کہے گا کہ اللہ میں تیری راہ میں اتنی خیرات بھی کرتا ہوں، وہ نہیں کرے گا. وہ انداد کے لیے، ند کے لیے کر لے گا، مگر اللہ کے لیے نہیں کرے گا. یہ محبت ہے، یہ حالت ہے ان کی. تو اس لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں مسجدیں جو ہیں وہ کتنی سیدھی سادی سی ہیں، ہیں کہ نہیں؟ مگر ایسے جن کو شریک بنایا گیا ہے ان کی درگاہوں کو دیکھیں، کیا پیسہ لگ رہا ہے، کیا اندر رونقیں بنا دی ہیں، کیا ماربل ہیں، کیا چھتیں ہیں، کیا وہاں کا ماحول ہے، کیا نذرانے ہیں، سارے وہیں پہنچتے ہیں. یہ میں اپنوں کی بات نہیں کر رہا، آپ دوسروں کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ کسی ہندو کے ٹیمپل میں جائیں تو وہاں مورتیوں کا حال دیکھیں، وہاں بھی کچھ ہو رہا ہے. اور اگر سکھوں کے اس میں جائیں گردوارے میں تو وہاں بھی یہی حال ہے، اور یہی حال دوسروں کے پاس ہے. چرچ میں جائیں تو وہاں دیکھیں. اور پھر ان کے جو مختلف فرقے ہیں ان کے الگ الگ چرچ میں جائیں تو آپ حیران ہو، دیکھتے رہ جائیں. میں بالٹی مور سے امریکہ میں، بالٹی مور سے نیو جرسی جا رہا تھا بائی روڈ، تو بڑی ہائی وے پہ نا دور سے دوائیں طرف نا بڑی اونچی کوئی عجیب و غریب قسم کی بلڈنگ نظر آئی، بڑی اونچی تھی، وائٹ سی بلڈنگ. بڑی حیرانی ہوئی کہ کیا زبردست بلڈنگ ہے، کیا بنی ہوئی کیا ہے. تو میں نے ڈرائیور سے کہا یار اندر لے چلو مجھے، ذرا میں دیکھوں. تو ہم اندر گئے، وہ چلتے گئے، ایگزٹ تھا وہ نکال کے نا ہمیں اندر لے گئے. اندر جا کے نا وہ ایک بہت بڑا ایریا تھا، پارکنگ تھی، اس میں جا کے کہیں پارک کیا ہم نے گاڑی. پھر پیدل چلتے ہوئے آفس میں گئے، تو ادھر ایک بہت بڑا آفس بنا ہوا تھا اور ادھر پورا چرچ تھا. تو میں آفس میں گیا تو بڑا خوبصورت آفس، بڑے بڑے سمجھدار لوگ وہاں کھڑے ہیں، اور پھر وہ آنے والے کو ویلکم بھی کہتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں. وہاں لٹریچر بھی پڑا ہوا ہے بہت سا، کوئی ان کا ایک سیکٹ ہے کرسچنز کا، تو وہ سب دے رہے تھے. تو میں گیا ریسپشن پہ، میں نے کہا میں ورشپ دیکھنا چاہتا ہوں اندر. کہتے اب ٹائم نہیں ہے. تو میں نے کہا مجھے حال دکھا دیں، کہتے وہ بند ہے. میں نے کہا میں ویسے جا سکتا ہوں؟ کہتے ہاں ویسے آپ جائیں اندر جا کے دیکھ لیں. تو خیر میں اندر گیا، یہ بلڈنگ ادھر تھی، درمیان میں بہت بڑا کھلا علاقہ تھا، اسی میں راستہ بنا ہوا تھا، ہم اندر گئے. اندر جب گئے تو میں دیکھ کے حیران، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا اسٹیچو، وائٹ سا، وہ بنا ہوا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا یوں ہاتھ ہے، لوگ اس کے نیچے آتے ہیں ہاتھ کے نیچے، بس یہ مسایا ہے. اور پھر ساتھ ہی ایک اور اسٹیچو ہے جس میں وہ سولے پہ چڑھے ہوئے ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک جانب پہ بہت بڑا تالاب تھا، اس تالاب کے چاروں طرف بڑے بڑے بیل جو تھے، بچھڑے، وہ نصب تھے. تو میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں بیپٹائز کرتے ہیں اس تالاب میں، جو کرسچن بنتا ہے یا توبہ کرتا ہے تو آتا ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ایک غوطہ دیتے ہیں تو بیپٹائز ہو جاتا ہے، بپتسمہ جس کو کہتے ہیں اردو میں، وہ ہم کرتے ہیں. تو یعنی اس طرح کی چیزیں تھیں، عجیب و غریب. یعنی وہاں ان چیزوں کو ہی بندہ دیکھتا رہ جائے کہ انہی سے ہی محبت ہے، پیسہ لگ رہا ہے تو انہی پہ. لیکن جو عبادت گاہیں ہیں جہاں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں اللہ سے محبت کا اظہار ہی نہیں کیا جاتا، کوئی محبت نہیں ہے لوگوں کو، وہ ان چیزوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ بغداد چلے جائیں، وہاں جا کے پیر عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا مزار دیکھیں، کیا بنایا ہوا ہے، ایک ایک مزار دیکھنے کے قابل ہے. نجف میں سیدنا علی کا مزار دیکھ لیں، اپنے ملک کے مزاروں کو دیکھ لیں، کیا کچھ وہاں لگ رہا ہے. یہ ہے وہ محبت جس کا اللہ نے فرمایا ہونی، ایسی محبت اللہ سے چاہیے تھی، اللہ کے گھر سے ہونی چاہیے تھی، کہ نہیں، ایسی چیزوں سے محبت ہے جو اللہ کے شریک ہیں اور ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں، انہی کے لیے ان کے نذرانے ہیں، انہی کے لیے ان کی دولتیں ہیں، انہی کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہیں، مگر اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے، کروانے کے لیے کچھ نہیں. یہ صورتحال ہے. کیا یہ محبت جائز ہے؟ حرام محبت ہے، یاد رکھیے، یہ حلال نہیں ہے محبت. دین ہمیں یہ کہتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے آپ نے کسی سے محبت کرنی ہے تو کیجئے، اور اللہ کے لیے اگر آپ نے کسی سے غصہ کرنا ہے تو کیجئے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے غصے کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، کیونکہ یہ سب وقتی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے دین اسی پر زور دیتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو. رجلانی یتحابانی فی اللہ، کہ دو مومن جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ایسے دونوں کو بھی کل اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینی ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ تو ایسے لوگوں کے لیے، ورنہ بندہ اپنی طرف سے جو مرضی چاہے کر لے. تو اس لیے ایسی محبتیں جو غیر اللہ کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ حرام ہیں. دین کی بنیاد پر محبت ہو وہ جائز ہے، کیونکہ دین ہی ہمیں پڑھاتا ہے کہ آپ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم ایک رسول کے فالورز ہیں. تو یہ دین اس بنیاد پہ ہمیں آپس میں جوڑتا ہے، وہ کہتا ہے محبت کیجیے اپنے آپ سے، ایک دوسرے سے، یہ محبت صحیح ہے. لیکن اللہ سے جو محبت ہے وہ دوسروں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، کہ اس کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے لیے سب کچھ نچھاور کرنا ہے، اور اسی کی راہ میں اپنی دولت بھی لٹانی ہے، اور اسی کی راہ میں دولت کے اپنی جان تک بھی قربان کرنی ہے. محبت تو یہ ہونی چاہیے. یاد رکھیے محبت جو ہے یہ اس کے ڈفرینٹ انداز ہیں. ایک اللہ سے محبت ہے اور ایک رسول سے محبت ہے. جو اللہ سے محبت ہے وہ رسول سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ سے محبت محبت عبادت کی ہے, اس کو معبود سمجھنے کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ آپ کو اپنا مقتدا پیشوا رہنما سمجھنے کی ہے, اور آپ کی اطاعت کرنے کی محبت ہے, آپ کی اتباع کی محبت ہے. اسی طرح والدین کی محبت ہوتی ہے, بہن بھائیوں کی محبت ہوتی ہے, یہ بھی الگ چیز ہے. میاں بیوی کی محبت ہے, یہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اور اسی طرح باپ اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے والدین کو, یا بچوں کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے, یہ ڈفرینٹ محبت ہے. یہ سب جائز ہیں, اپنے اپنے مقام پہ سب جائز ہیں, لیکن ان محبتوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. ان محبتوں کو دین جائز کہتا ہے, ناجائز نہیں کہتا. مگر جب اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی محبت کی بجائے وہی محبت کسی اللہ کے شریک کے ساتھ کر لی جائے تو یہ حرام ہے. اس طرح جائز محبتوں میں ناجائز محبتیں بھی آ جاتی ہیں, جیسے چلتے چلتے یا کھڑے کھڑے کوئی کسی کو کہہ دے آئی لو یو, یہ سب ناجائز محبتیں ہیں. میسج کر دے کسی کو, یہ سب غلط محبتیں ہیں, دین اس کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر جو محبت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے وہ چھوڑ کے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں, اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم انسانوں میں یہ چیزیں عام ہیں, ہم اللہ سے کم محبت کرتے ہیں, اس لیے اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. ہم اللہ کے علاوہ غیروں سے بڑی محبت کرتے ہیں. پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ, بس اس میں اگر کوئی ممتاز ہیں تو وہ اہل ایمان ہیں. اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑے شدید ہوتے ہیں. اللہ نے کہا فوراً کر ڈالا, اللہ نے کہا بھائی کلمہ پڑھ لیا اب میں جو کہوں کرو گے, کروں گا, مانو گے, مانوں گا, ٹھیک ہے. اب والدین کچھ کہیں, رسم و رواج کچھ کہیں, برادری کچھ کہے, دنیا کچھ کہے, مگر یہ مومن اللہ کی محبت میں آ کے کسی اور کا کہنا نہیں مانتا, اللہ کی محبت میں اللہ کا کہنا ہی مانتا ہے. کیوں؟ اللہ کو جو پسند ہے وہ وہی کرنا چاہتا ہے, جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے. یہ ہے وہ شدید محبت جو ایک مومن کو اللہ تعالی سے ہوتی ہے. ایک مشرک کو اللہ کے شریک کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہوتی, حقیقت ہے. یہاں یہ مقابلہ بھی اللہ تعالی نے کر دیا ہے کہ ایک مشرک کو اللہ کے شریک کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی جو ایک مومن کو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی نہیں چاہے گا یہ مشرک کہ میں اپنے اس خدا کے لیے اپنی جان تک دے دوں, مگر ایک مومن ضرور چاہے گا کہ میں اپنے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں. اس لیے مشرک بزدل ہوتا ہے, وہ ایک پتھر کی مورتی سے ڈرنے والا, وہ ایک مومن جو غیب پر ایمان رکھنے والا اللہ کی ذات پہ, اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پتھر کی مورتی سے جو ڈرنے والا ہے وہ مومن سے بھی ڈرتا ہے. یہ حال ہوتا ہے ان کا. اس لیے اللہ تعالی نے فرق بتا دیا. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور کاش کے دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, یعنی یہی جو شرک کرتے ہیں. یہاں ظلموں سے مراد یہی جو شرک کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کی اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ان سے محبتیں بھی کرتے ہیں. کاش یہ لوگ دیکھ لیں, اذ یرون العذاب, جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کو سمجھ آئے گی کہ ان القوت للہ جميعا, کہ آج ساری کی ساری قوت جو ہے, طاقت جو ہے, وہ اللہ تعالی کے پاس ہے, کسی اور خدا کے پاس نہیں ہے. میں جس سے محبت کرتا تھا, میں سمجھتا تھا کہ یہ کل قیامت کو یا مرتے وقت اپنی طاقت, اپنی قوت اور اپنے اختیار کا استعمال کر کے مجھے بچا لے گا, اللہ کو راضی کر لے گا, مگر آج تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کے پاس ساری قوت ہے. جس کو میں نے شریک کیا تھا, جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا, جس کو میں بڑے نذرانے دیتا تھا, آج تو وہ بے بس نظر آتا ہے. تو یہ ہے, اس کو اس وقت سمجھ آ جائے گی. کاش کے لوگ یہ منظر بھی دیکھ سکیں، یہی مشرک، کہ ان القوت للہ جميعا، آج تو ساری کی ساری طاقت، قوت، اختیار سارا اللہ کے پاس ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں، یہ تو خود بے بس ہیں. اور پھر دوسری طرف دیکھیں گے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت ہے عذاب دینے میں بھی. آج اللہ بڑا سخت غصے میں ہے، اور عذاب اللہ نے اسی کو دینا ہے جو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا، یا جس نے اس کو خدا تسلیم کیا اور اس کی عبادتیں کی. آج یہی لوگ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان پر سخت غصے ہوگا.